الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول المسجد وضع في الأرض قال المسجد الحرام قلت ثم أي قال المسجد الأقصى قلت كم بينهما قال 40 عاما ثم الأرض لك مسجد فحيثما أدركتك الصلاة فصلي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد مسجدي هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مزرگان محترم عزیز ساتھیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلمون کجسد واحد کہ تمام مسلمان جو ہے وہ ایک بدن کی طرح ہوتے ہیں اذا اشتکا بعضه اشتکا کلہ جب اس کے بعض کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پورے بدن میں تکلیف ہوتی ہے بدن کے بعض حصے کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پورے بدن کو تکلیف ہوتی ہے اور ایک روایت میں بھی آیا ہے کہ اگر بدن میں کسی جگہ تکلیف ہوتی ہے کسی ایک عضو کے اندر لیکن پورا بدن پہ جو ہے بخار چڑھ جاتا ہے اور انسان سو نہیں پاتا بالسحری والحمی تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امت کے جو حالات ہیں ان حالات کو دیکھ کر ایک قلبی تاثر دل میں پیدا ہونا چاہیے بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ من لم يهتم بامور المسلمين فليس منا جس کو مسلمانوں کے معاملات فکر میں نہ ڈالے وہ ہم میں سے نہیں یعنی مسلمانوں کے معاملات و حالات دیکھ کر اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے تو ان حدیثوں سے معلوم پڑتا ہے کہ امت کی مثال ایسی ہے گویا ایک جسد واحد بدن واحد ایک ہی جسم تو لہذا امت کے احوال دیکھ کر ان کے پریشانیاں و مصائب دیکھ کر دل میں تکلیف ہونا یہ ایمان کا تقاضا ہے اگر کسی شخص کو یہ حاصل نہیں ہے تو اس کو اپنے ایمان کی خیر مانانی چاہیے اگر اس کے دل میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی اس کے دل میں کوئی اثر نہیں ہوتا اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ کوئی فکر نہیں کرتا تو یہ ایمان کی انتہائی کمزوری کی بات ہے آج کل جو کچھ چل رہا ہے اور بہت ساری باتیں تو ایسی ہیں جو آپ مجھ سے زیادہ ہی جانتے ہوں گے سوشل میڈیا وغیرہ کے اوپر ظلم و ستم کے کتنے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اللہ اکبر گویا انسانی تاریخ کا ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ ظالم کے ساتھ ہے حالانکہ کبھی انسانیت میں شاید ہی ایسا ہوا ہوگا عام طور پر مظلوم کا ساتھ دیا جاتا ہے مظلوم کی مدد کی جاتی ہے اور پوری دنیا یہاں جو ہے وہ ظالم کے ساتھ ہیں غاصب کے ساتھ ہے قابض کے ساتھ ہیں قرآن کریم کی ایک عجیب آیت ہے ان الناس قد جمعوا لکم فخشوہم غزوہ احزاب کے موقع پر سب منافقین نے بولا مسلمانوں کو کہ اس جنگ کے موقع پر تو تمام لوگ تمہارے خلاف جمع ہوں گے پورے عرب والے قبیلہ قریش قبیلہ غطفان اور دوسرے قبائل اور سب ایک ساتھ اٹیک کرنے کے لیے حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں ان الناس قد جمعوا لکم فخشوہم لوگ تمہارے لیے جمع ہو چکے ہیں تم ڈرو یہ فرماتے ہیں فزادہم ایمانا اللہ اکبر ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا یعنی یہ بات دیکھ کر بجائے کہ منافقین مسلمانوں کو ڈرانا چاہ رہے تھے کہ تمام لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے تو اللہ فرماتے ہیں فزادہم ایمانا ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا اللہ اکبر یہ ایمان کی پختگی کی علامت ہوتی ہے جب انسان کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے, جب اس کی نگاہ مخلوق سے کٹ جاتی ہے تو اس کو کوئی پڑی نہیں ہوتی کسی کی, چاہے اس کے پاس کوئی طاقت نہ ہو, کوئی قوت نہ ہو. چونکہ اصل خالق کائنات ہے, اگر اللہ کی رضا میں پوری مخلوق ناراض ہوتی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کو خوش کرنے میں پوری مخلوق ناراض ہوتی ہے, ایمان والا اس سے فرق محسوس نہیں کرتا. بلکہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ اگر تمام لوگ اس بات کے اوپر جمع ہو جائیں کہ تجھ کو نقصان پہنچانے پر آمادہ ہو جائے, اب تمام مخلوق اللہ کی, لیکن لم یضرک الا ما کتب اللہ علیک, اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے, اس سے زیادہ کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے. بہرحال بیت المقدس ایک ایسی عظیم الشان جگہ ہے, عظیم الشان زمین ہے کہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے, اور یہ اہمیت جو ہے آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے. ابھی میں نے خطبے میں ایک حدیث پاک پڑھی آپ کے سامنے, جس کے اندر ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ, سب سے پہلے زمین پر کس مسجد کا وجود ہوا؟ سب سے پہلے فرمایا کہ المسجد الحرام, مکہ مکرمہ کی مسجد. فرمایا ثم, اس کے بعد کون سی مسجد کا وجود ہوا؟ فرمایا کہ المسجد الاقصا, مسجد اقصا کا. فرمایا کہ ما بینہما, دونوں کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے, کتنا ڈسٹنس, کتنا وقت وقفہ ہے؟ فرمایا کہ 40 عاماً, 40 سال کا. اب یہاں پر شورائے بحث کرتے ہیں کہ ایسے تو مشہور تو یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سب سے پہلے تعمیر فرمائی مسجد اقصا کی, ان کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے, ان کا تو زمانہ ہزاروں سال بعد آیا آدم علیہ السلام کے. تو شورائے ہاں محدثین علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے اس کی بنیاد, نہیں بنیاد, بنیاد ڈال دی گئی تھی اسی وقت مسجد حرام کے 40 سال بعد, جو ہے اس کا بھی بیس بنا دیا گیا تھا مسجد اقصا کا, فرشتوں کے ذریعے یا آدم علیہ السلام کی کسی اولاد کے ذریعے یا خود آدم علیہ السلام کے ذریعے. اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خاص طور سے سفر کرنا کسی مسجد کی طرف جائز نہیں سوائے 3 مسجدوں کے, مسجد حرام, مسجد نبوی, میری مسجد, اور مسجد اقصا. اسی طرح حدیث پاک میں فرمایا کہ مسجد اقصا میں نماز پڑھنے کا ثواب جو ہے وہ ایک نماز, ایک روایت میں 1000 نمازوں کے برابر, اور دوسری روایت جو ہے وہ 500 نمازوں کے برابر. اس طرح ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسجد اقصا سے احرام باندھ کر حج یا عمرہ کرتا ہے, جو شخص عمرے کا یا حج کا احرام باندھتا ہے مسجد اقصا سے اور پھر جاتا ہے مکہ مکرمہ مسجد حرام میں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیتے ہیں. تو عجیب و غریب, یعنی اسی طرح ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, مسجد اقصا کے بارے میں ہم لوگ کیا کریں؟ حضرت میمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خادمہ تھی, ہم کیا کریں؟ فرمایا کہ وہاں جاؤ, سفر کرو اور اس میں نماز پڑھو. اور فرمایا کہ اگر ایسا نہ کر سکو تو وہاں پر تیل بھیج دو, تیل, تاکہ وہاں کے چراغ میں لوگ روشنی پیدا کریں, یعنی پیسے بھیج دو, مال سے مدد کرو. اگر آپ خود نہیں جا سکتے تو وہاں گویا کہ مال سے مدد کرو. تو بہرحال مسجد اقصا جو ہے وہ خالی ایک جیو پولیٹیکل اختلاف نہیں ہے, اس کی ایک مسلم تاریخ ہے, اور آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج کے زمانے تک اس کی تاریخ مسلم ہے ایمان والوں کے لیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبعوث, سب سے بڑی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد جو سب سے عظیم الشان سفر تھا, سفر معراج, جس کی آیت پاک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی خطبے کے اندر, سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله, کہ بہت ہی پاکیزہ ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصا لے گئی. الذی بارکنا حوله, جس کے سراؤنڈنگز میں ہم نے برکت نازل کی ہے, جس کے اطراف میں ہم نے بہت برکات نازل کی ہیں. تو یہ تو قرآن کریم کا نص قطعی ہے, یعنی اس میں ذرہ برابر کوئی ڈاؤٹ اور شک نہیں کر سکتا. علماء لکھتے ہیں کہ معراج کے سفر کی خصوصی بات یہ ہے کہ وہاں پر نمازیں فرض ہوئی, پہلے 50 نمازیں فرض ہوئی تھی, پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل و رحمت سے 5 نمازیں کر دی. تو گویا کہ ہر نماز میں انسان کو کلک ہوتا ہے کہ مسجد حرام, مسجد اقصیٰ کا تعلق ہے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی, میں جب نماز پڑھنے آیا ہوں تو یہ نماز کب فرض ہوئی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر میں فرض ہوئی تھی جب آپ مسجد حرام سے مسجد اقصا تشریف لے گئے تھے. گویا ایوری سنگل نماز کے اندر ہمیں یہ کلک ہونا چاہیے, یہ بھی گویا اس سفر کی, سفر معراج کی برکت ہے نماز. تاریخی طور پر جو ہے وہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہوا. اور کتنی عظیم الشان, آپ اسلامی فتوحات پر اگر آپ ریسرچ کریں, تحقیق کریں, اس کی تاریخ پڑھیں, بہت ہی انتہائی کم خون ریزی ہوئی, یہ بنا کسی جنگ و جدال کے عام طور پر فتوحات کا زمانہ آیا. چنانچہ زمانے پر بھی کمانڈر ان چیف عبداللہ ابن حضرت عمر بن العاص تھے, ان کے ساتھ جو ہے وہ ابو عبیدہ بن جراح, بڑے بڑے صحابہ, اور پورا امن کے ساتھ پورا شہر جو ہے مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا, اور سب مسلمانوں سب کو کھلی چھوٹ دے دی کہ آپ بھی اس شہر میں رہ سکتے ہیں اور اپنی عبادت وغیرہ کر سکتے ہیں, ذرا بھی کسی کا خون نہیں بہایا. لیکن جب اس کے بعد غیر مسلمین نے وہاں پر قبضہ کیا تو ہمیشہ وہاں مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہائیں. جب بھی انہوں نے قبضہ کیا کم از کم 70,000 مسلمانوں کو ضرور شہید کیا انہوں نے. یہ تاریخی طور سے باتیں جو ثابت ہیں, ابھی ہر چیز کی ڈیٹیل بیان کرنے کا موقع بھی نہیں ہے, مختصر وقت کے اندر صرف تھوڑے سے اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ایک عظیم الشان بندے سلطان صلاح الدین ایوبی کو, سلطان نور الدین زنگی کو توفیق دی, انہوں نے پھر بیت المقدس کو فتح کیا مسلمانوں کے لیے. سبحان اللہ, اس وقت بھی سلطان نے کس نئی عہد کر لیا تھا کہ مجھے بیت المقدس کی گلی میں کسی کا بھی خون نہیں بہانا ہے, اور یہ لوگ جو کنڈیشنز رکھیں گے, جو شرائط رکھیں گے, میں ان کو جانے دوں گا, قتل نہیں کرنا ہے. اور ویسے بھی اسلام میں کیا ہوتا ہے, اللہ کے ارشاد فرمایا کہ بیٹل فیلڈ کے اندر بھی آپ, اللہ نے فرمایا کہ لا تقتلوا النساء ولا الاطفال ولا من وضع سلاحه, کہ تم نہیں مار سکتے بیٹل فیلڈ کے اندر بھی, جنگ میدان جنگ کے اندر بھی کسی عورت کو قتل کرنا جائز نہیں ہے, کسی بچے کو قتل کرنا جائز نہیں ہے, کسی ایسے آدمی کو قتل کرنا جائز نہیں جو سرنڈر ہو گیا, جس نے ہتھیار ڈال دیے. اللہ اکبر, اسلام تو ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے. اور آج دنیا میں حالات دیکھیے, صرف ایک معمولی سی ایسے لوگوں کو جن کے پاس کوئی چیز نہیں ہے, پوری دنیا متفق ہو گئی, یہ نامردی اور ناکامی اور ذلت کی اس سے زیادہ کوئی انتہا نہیں ہو سکتی کہ چند لوگوں کے مجموعے کو پوری دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ہلاک کرنے کے لیے ایک ساتھ جمع ہو گئی ہیں. اگر جہاں کہیں مسلمان جب تک مظلوم رہتا ہے, کسی کے کان پہ کوئی جو نہیں رینگتی, ذرا بھی فرق نہیں پڑتا کسی کو, تمام میڈیا, سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, لیکن مسلمانوں نے کچھ کیا کہیں تو پوری دنیا حرکت میں آ جاتی ہے. خیر اب یہ بات تو سب آپ لوگ سوشل میڈیا پہ جانتے ہیں, اس کی طرف مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ منافقت یعنی ہپوکریسی, منافقت, ڈبل اسٹینڈرڈ. اب یہ بات تو اتنی کھلی ہوئی ہے کہ ایک پاگل انسان بھی سمجھ سکتا ہے اس بات کو کہ ان کا جو سلوک ہے, اور ڈیموکریسی, اور اس کی ڈیموکریسی مسلمانوں کے لیے الگ ہوتی ہے اور دوسرے لوگوں کے لیے الگ ہوتی ہے. تو بہرحال یہ سب چیزیں جو ہمارے سامنے ہیں, اور دیکھیے مفتی تقی صاحب نے فرمایا کہ قبلہ اول کی حفاظت, ہاں مسلمانوں قبلہ اول بھی ہیں وہ. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی مکہ سے مدینہ منورہ, تو آپ نے تقریباً 16 یا 17 مہینے 16-17 months جو ہے وہاں پر قبلہ اول یعنی بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. اللہ اکبر, کتنی بڑی عظمت ہے اس مسجد کی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے اس عرصے میں, چونکہ آپ کی خواہش تھی کہ اصل قبلہ مسجد حرام ہی ہے, تو اللہ تعالیٰ ٹرن کر دے واپس سے. تو اللہ نے خود فرمایا کہ ہاں قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها, ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے وہی کے انتظار میں کہ اللہ کوئی نیا حکم نازل فرما کہ واپس مسجد حرام کی طرف ہم منہ کر لیں. فرمایا ٹھیک ہے, فلنولينك قبلة ترضاها, ہم آپ کو واپس پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس سے آپ خوش ہیں. اور اللہ نے پھر مسجد حرام کی طرف پھیر دیا. مسجد قبلتین مشہور ہے, جہاں نماز کے دوران جو ہے صحابہ کرام ٹرن ہو گئے تھے, اور بیت المقدس سے جو وہاں سے مدینہ منورہ سے نارتھ میں ہے, وہاں سے پھر پورا ٹرن ہو کر ساؤتھ کی طرف ہو گئے تھے نماز کے دوران ہی. سبحان اللہ, تو یہ قبلہ اول بھی ہے. تو قبلہ اول کی حفاظت, مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں کہ وہاں کے لوگ اہل فلسطین جو ہیں وہ پوری مسلمان امت کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں, چونکہ کوئی سب خاموش بیٹھے ہیں, ہم اور آپ تو اتنا نہیں کر سکتے, لیکن جو ہمارے حکمران ہیں جو مسلم ممالک ہیں ان کو بھی اس مسئلے کے اوپر کوئی پڑی نہیں ہے. تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ وہ لوگ فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں, پوری امت ان کی احسان کی نیچے دبی ہوئی ہے, پوری امت ان کے احسان کی نیچے دبی ہوئی, سر نہیں اٹھا سکتی ان کے سامنے, اور وہ لوگ اپنی جانیں قربان کر کے, اپنے بچے قربان کر کے, اپنے گھروں کو توڑوا کر, مظالم کو برداشت کر کے کسی نہ کسی طرح پر جو ہے وہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں. ظاہر سی بات ہے پوری امت ان کی مقروض ہے, تو یہ فرض کفایہ ہے. لیکن رہی بات ہے, کیا مسلمان کو ایسی چیزوں سے مایوس ہونا چاہیے؟ دیکھیے امت کے اوپر بہت حالات آئے ہیں. سن ہجری 6 میں جب تاتاریوں نے حملہ کیا تھا بغداد کے اوپر, جب عباسی حکومت چلتی تھی وہاں پر, اللہ اکبر, تو عجیب وہ تاریخ کا ایک ایسا ظلم ہے جو دنیا کی کسی قوم نے برداشت نہیں کیا اس کو. 1.8 million یا 2.2 million جو ہے وہ لوگوں کو شہید کیا تھا ود ان فیو ڈیز. اور یہ جو ہے وہ اس طرح 6 کی بات ہے, اور تاتاریوں نے حملہ کر دیا اور پورے شہر بغداد کو نیست و نابود کر دیا. مسلمان جو ہے وہ ہمیشہ علم کو پسند کرتے ہیں. علم اور مسلمان کی ایک تاریخ رہی ہے. اللہ فرماتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق, وہی کا سب سے پہلا لفظ جو ہے وہ اقرا, پڑھو, ریڈ. اور سب سے پہلا تو مسلمان کے علم کے ساتھ, تو مسلمان جو اس زمانے میں ہر چیز میں, علم کے اندر, ٹیکنالوجی کے اندر, بلاغت و فساد کے اندر, اور ہر چیز, ہر فیلڈ کے اندر جو ہے کتابیں تھیں. عظیم الشان بغداد قطب خانہ تھا. ان ظالموں نے صرف قتل نہیں کیا مسلمانوں کو, پورے قطب خانے کو جو ہے وہ دریائے فرات نے بہا دیا. یہاں تک کہ کئی مہینوں تک دریائے فرات کا پانی بلیک ہو گیا. پہلے مسلمانوں کے خون سے خون بہتا رہا, لال کلر کا پانی ہو گیا, اور پھر اس کے بعد جب قطب خانے کو جلا کر کتابیں ڈال دی اس کے اندر, تو پورا پانی جو ہے وہ بلیک ہو گیا. انسانی تاریخ نے کبھی ایسا ظلم نہیں دیکھا ہے. بلکہ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ اس وقت اللہ کی طرف سے باہر ایک تکوینی طور پر حالات ہوتے ہیں, یعنی مسلمان بھی اتنا بزدل ہو چکا تھا کہ تاریخ میں لکھا ہے صحیح تاریخوں کے اندر, کہ ایک تاتاری عورت آتی کسی مسلمان, تو مسلمان ہے وہ بولتا ڈرتے ہوئے کہ ہاں میں مسلمان ہوں, تو بولتی یہیں کھڑے رہے, ابھی گھر سے چاقو لا کے تیری گردن قلم کرتی ہو, اور اس کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہاں سے بھاگے. یہ تاریخ میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہے. وہ وہیں کھڑے ہوتا, وہ عورت بھی جا کے گھر سے چاقو لے کر آتی اس کو قتل کر دیتی. عجیب حالات گزرے ہیں. یعنی ایک کوئی کوئی مرحلہ ایسا آتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ امت کا وجود ختم ہو جائے گا. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا اے مسلمانوں, اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. کافروں کا کام ہے مایوس ہونا. کافر جو ہے مایوس ہوتا ہے, اور اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر, تو اس کو ذلت جھیلنی ہمیشہ ہمیش کی. اور مسلمان کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جب غزوہ احد پورا ہوا, کمپلیٹ ختم ہوا, اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے اندر 70 بڑے بڑے صحابہ اکرام شہید ہو گئے, جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا سید الشہدا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے. اللہ کے, اور خاص شہید نہیں ہوئے بلکہ ان کے ناک کاٹے گئے, کان کاٹے گئے, اعضا کاٹے گئے, جگر نکال کے چبایا گیا, مسلح کیا گیا. اسلام میں مسلح بھی حرام ہے. آپ سوچیں کہ اسلام میں کتنی, یعنی کتنے قانون ہیں جنگ کے میدان کے بھی. یعنی آپ کسی کے اعضا نہیں کاٹ سکتے, آپ کسی کو جلا نہیں سکتے. اسی وجہ سے جو آج کل کے ویپنز ہوتے ہیں اسلام میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے کہ جب دشمن استعمال کرے گا تو پھر اس کے مقابلے میں استعمال کرنے ہوں گے. اس لیے آپ دیکھیے جو سائنس اور ٹیکنالوجی میں جب مسلمان سب سے آگے تھے اس پورے زمانے میں, انہوں نے کبھی بھی اس سے خطرناک ڈسٹرکشن ویپنز نہیں بنائے, ہتھیار نہیں بنائے. انہوں نے بہت ساری چیزیں بنا کے دنیا کو دی, لیکن ایسے ہتھیار نہیں بنائے کہ جس سے پوری انسانیت ہلاک ہو جائے. حالانکہ وہ بنا سکتے تھے, لیکن یہ مسلمانوں کی گویا کہ ایک بڑائی ہے, عظمت ہے, بزرگی ہے, کہ انہوں نے سب ایسی چیزیں بنائی جس سے انسانیت کو نفع ہو, نہ کہ انسانیت کو نقصان ہو. بہرحال بات کر رہا تھا میں غزوہ احد کی, چونکہ جو اسلام کی سب سے پہلی جنگ تھی غزوہ بدر, اس کے اندر مسلمانوں نے کافروں کے 70 بڑے بڑے سرداروں کو قتل کیا تھا. جب غزوہ احد ہوا تو پتہ ہے اس کی تاریخ بہت مشہور ہے, اس کا پورا قصہ سنانا مقصد نہیں ہے. اور شروع میں مسلمان جیت رہے تھے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام کو جو ایک پہاڑ کی چوٹی پر بٹھا تھا, لوگ زیارہ کے لیے جاتے ہیں وہاں پر, تو وہ اپنی پوزیشن سے ہٹ گئے. اس کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان ہوا اور کافروں نے پلٹ کے حملہ کر دیا. حضرت خالد بن ولید اس وقت ایمان نہیں لائے تھے, بڑے کمانڈر, بڑے جنرل تھے, انہوں نے اپنی پلاننگ سے دوبارہ حملہ کیا, اور مسلمان پھر بہت سے پریشانی ہو کے بہت سے شہید ہوئے. یہاں تک کہ بڑے بڑے 70 صحابہ کرام شہید ہوئے. اللہ کے نبی کو بہت غم تھا اس کا, اور جب اپنے چچا کی لاش دیکھی تو بہت آپ کو تکلیف ہوئی, بلکہ آپ نے قسم کھائی کہ آئندہ میں 70 کافروں کا مسلح کروں گا, آئندہ جب بھی جنگ ہوگی اور بدلہ لوں گا اس کا. خیر وہ اس کا کیا ہوا اس کو میں یہاں پہ اسٹاپ کرتا ہوں. لیکن یہ کہ بہرحال جب جنگ ہو رہی تھی, پھر ابو سفیان بعد میں, خیر جنگ ختم ہو گئی, مسلمان پھر واپس آئے, پھر فائٹ ہوئی, پھر ابو سفیان لوٹنے لگا. اس وقت ایمان نہیں لائے تھے, بعد میں ایمان لائے. ابو سفیان لوٹنے لگے واپس سے مکہ کی طرف, جاتے جاتے بول گئے کہ چلو اب برابر ہو گیا, تم نے ہمارے 70 مارے تھے, ہم نے بھی تمہارے 70 مار دیے. اللہ اکبر. اللہ کے فرمائے گے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے گے, نہیں نہیں نہیں, برابر نہیں ہوا. قتلانا فی الجنہ وقتلاکم فی النار, ہمارے مقتولین سیدھا جنت میں گئے اور تمہارے مقتولین جہنم میں گئے سیدھے. اور آج بھی میرا دل یہ کہتا ہے کہ کفار مشرکین جو ہی مرے سب جہنم میں جائیں گے, اور تمام اہل فلسطین خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی جنت میں جائیں گے. یہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے, شہید کا جو ہے پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے وہ اللہ کی برکت سے, اللہ کی رحمت سے جنت میں پہنچا دیا جاتا ہے. ہر ایک انسان کو اپنے وقت پر مرنا ہی مرنا ہے, لیکن عزت کی موت جو ہے وہ ذلت کی زندگی پر ترجیح دی جاتی ہے. ہمارے اسلاف کا ہی نمونہ رہا ہے. تو بہرحال باتیں تو بہت ساری ہو سکتی ہیں, اتنا موقع نہیں لگا. کرنے کا کام کیا ہے, ایک آخری بات میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. سب سے پہلی بات جو ہے دعا. دعا مومن کا زبردست ہتھیار ہے, ہم اس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں. دعا میں قنوت نازلہ پڑھی جا رہی ہے, لیکن کتنے افسوس کی بات ہے. آپ دیکھیے مسجد میں لوگ, مسلمان شریک نہیں ہوتا اس نماز کے اندر. جب فجر کی نماز ہوتی ہے قنوت نازلہ پڑھی جا رہی ہے, امت پر حالات ہیں, مسجد میں کوئی نہیں آ رہا نماز پڑھنے کے لیے. دو صف کی دو ہی صف ہے ابھی بھی. آپ امت کی پستی کا حال تو دیکھیے, اپنا حال بھی تو دیکھو. اللہ سے ہمارا کیا تعلق ہے, نماز سے ہمارا کیا تعلق ہے, اللہ کی شریعت سے, اللہ کے دین سے ہمارا کیا تعلق ہے. بلکہ بہت سے کو معلوم ہی نہیں قنوت نازلہ کیا چیز ہوتی ہے. تو آپ نماز پڑھنے آئیے فجر کی, دیکھیے کہ دوسری رکعت میں جو ہے امام کے کھڑے ہو کر پھر دعا پڑھتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے قنوت نازلہ اس وقت پڑھی جاتی ہے جب مسلم قوم پر کوئی بڑی آفت آئے, کوئی دشمن اٹیک کریں. تو ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ جماعت کی نماز ہی پڑھ لیں اپنے بھائیوں کے لیے. اللہ اکبر, یہ تو ہماری بستی کی بات ہے نا. صرف باتوں سے کچھ نہیں ہوتا, کچھ عمل بھی کرنا پڑتا ہے انسان کو. تو سب سے پہلی بات دعا. چلیے ٹھیک ہے, قنوت نازلے کے اندر شرکت نہیں کر پاتے, اپنی دعا کیجیے. آپ زندگی میں کبھی تو ایک دن ایسا آنا چاہیے کہ جس میں آپ خالص امت کے لیے اٹھیں تہجد میں, خالص امت کی نیت سے کہ آج مجھے جو ہے اپنی کوئی ضرورت اللہ سے نہیں مانگنی, آج مجھے تہجد کی دعا میں صرف اور صرف امت کے لیے دعا کرنی ہے. ایک دن, ایک رات, کم از کم ایک رات ہماری زندگی میں ایسی ہونی چاہیے. تو کب آئے گا وہ موقع؟ تو اٹھیے تہجد کے اندر, اللہ سے مانگی, گڑ گڑائیے. خاص طور سے وہ یاد کریمہ, ان الناس قد جمعوا لکم فخشوہم فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. جب سب نے ڈرایا مسلمانوں کو کہ لوگ جمع ہو گئے تمہاری طرف, ان کے پاس یہ ہے, ٹینک ہے, یہ وار پلینز ہیں, یہ وہ ہتھیار ہیں, یہ وہ, ان کا ایمان میں اضافہ ہو گیا. کوئی فرق نہیں پڑتا چونکہ بھروسہ اللہ کے اوپر ہے. کیا بولنے لگے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تو یہ بڑی زبردست آیت کریمہ ہی ہے. پوری امت مسلمہ کو من حیث الامہ اس کا ورد کرنا چاہیے ان دنوں میں, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. آپ اس دھیان سے کہ وہ جو ظالمین مظلومین کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, ہمارے مسلمان اور بے قصور عورتوں بچوں پر حملے کر رہے ہیں, آپ ان کو ان کی نیت کر کے آیت کریمہ کا ورد کیجئے. جب بھی آپ کو موقع ملے پڑھتے جائیے, اٹھتے بیٹھتے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل سب کو یاد بھی ہے, تو اس دعا کو پڑھتے رہیے اٹھتے بیٹھتے. ایک اور دعا مشہور حدیث پاک میں آتی ہے, اللہم انا نجعلوک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. ہو سکے تو یہ بھی دعا یاد کس کو اٹھتے بیٹھتے پڑھیے. تو سب سے پہلی بات ہے دعا. دوسرا کام جو ہے وہ مالی امداد. بعض چیریٹیز وہاں کام کر رہی ہے, وہاں بھی ہر ایک چیریٹی آپریٹ نہیں کر سکتی, بڑی مشکل سے یعنی وہاں چانس ملتا ہے. لیکن بہرحال جو چیریٹیز کہہ رہی ہے کہ ہم لوگ وہاں کام کر رہے ہیں اور ہمارے کام شروع ہیں, تو بہرحال آپ اپنی مدد وہاں بھیج سکتے جتنا آپ سے ہو سکے. تو چیریٹی کے اندر ہی مدد لیجیے, وہاں پر مدد کیجیے, حصہ لیجیے اپنی حیثیت کے مطابق. تیسرا جو ہے احتجاج, پروٹیسٹ, سولیڈیٹری ود فلسطین. یہ یہاں پر قانونی حق ہے, فریڈم آف ایکسپریشن آف اسپیچ. عجیب بات ہے, جب مسلمانوں کی باری آتی تو یہ وہ بن جاتا ہے کہ نہیں وہ فلیگ نہ لہرائیں. آپ خود دیکھیے کہ نہیں, منافقت کی انتہا ہے یہ کہ ہر ایک کے لیے جو ہے فریڈم آف اسپیچ ہے, ایکسپریشن کے لیے فریڈم ہے, مسلمانوں کی بات آئے گی تو اس پر کچھ نہ کچھ قید لگا دی جاتی ہے. لیکن بہرحال یہ لیگل طریقے سے یہ آپ کا حق ہے. ہاں, جو آرگنائزیشن منع ہے, جن کو ٹیررسٹ کہا گیا اس ملک کے اندر, اس کی بہرحال اس کی رعایت کرنی چاہیے, اور قانونی طریقے سے یعنی پرامن طریقے سے اپنا احتجاج ضرور کرنا چاہیے. احتجاج کے اندر جہاں بھی پروٹیسٹ وغیرہ ہو رہے ہیں, فرینڈس آف الاقصیٰ بہت ماشاء اللہ بہت کام کر رہے ہیں, ان کے ساتھ جوائن کیجیے, ان کی ویب سائٹ کو وزٹ کیجیے. کل بھی شاید کہیں پروٹیسٹ کا پروگرام ہے لنڈن کے اندر, تو یہ سب جس کے پاس موقع ہے اس میں ضرور شرکت کرنا چاہیے. اسی طرح ایم پی کو لیٹر, اس کو ایم پی کے بارے میں لیٹر لکھیے, اس کو بتائیے کہ آپ لوگ کیا کر, اس کے بارے میں پری پیڈ لیٹر تیار ہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں. اور ایک یہ بات بھی ہے کہ ہم لوگ بہت کم جانتے ہیں اقصیٰ کے بارے میں, بیت المقدس کے بارے میں. تو اس کے بارے میں اپنا علم بھی بڑھاؤ. اس کے اوپر تاریخی کتابیں لکھی ہوئی ہیں انگلش میں, اردو میں, گجراتی, ہر زبان کے اندر علماء نے لکھی بڑی بڑی کتابیں, اس کی تاریخ پڑھی ہیں, خود بھی پڑھی ہیں, اپنے بچوں کو بتائیے کہ بیت المقدس کیا چیز ہے, اس کی کتنی اہمیت ہے اسلام کے اندر. اور ایک آخری بات جو ہے وہ رجوع اللہ, اللہ کی طرف رجوع کیجئے, گناہوں کو چھوڑیے. ایک فرد کی اصلاح امت کی اصلاح کا ذریعہ بنتا ہے. آدمی کو یہ سننا چاہیے کہ شاید میری اعمال کی شامت اور میری بدعمالی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ امت پر حالات بھیج رہا ہے. ہر انسان کو یہ سننا چاہیے کہ میری بدعمالی کی وجہ سے, میری بد کرداری کی وجہ سے, میرے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ امت کو حالات بھیج رہا ہے, تو میں کیوں نہ اپنی اصلاح کروں. ہر ایک انڈیویجول یہ سوچے. اور فرد کی اصلاح سے پورے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے, پورے معاشرے کی اصلاح سے پوری امت کی اصلاح ہوتی ہے. تو یہ موقع نہیں آئے گا تو کون سا موقع آئے گا؟ ہم کب اللہ کی طرف رجوع کریں گے؟ ہم کب اللہ کے مخلص بندے بنیں گے؟ ہم کب اللہ کے متقی بندے بنیں گے؟ تو بہرحال چند گزارشات تھی جو آپ کے سامنے ذکر کر دی مختصر وقت کے اندر. بہرحال جذبات سب سے بڑی بات ہے کہ جذبات کا صحیح استعمال کرنا چاہیے. اس کو ایسا نہیں کہ جذبات میں کوئی آدمی غلط کام کرے, الیگل کام کرے, ہم اس کی بالکل دعوت نہیں دے, اس سے بجائے فائدے کے نقصان ہی ہوتا ہے. لیکن جو چیز ہم نے بتائی کہ رجوع اللہ بڑھائیں, اپنا جذبات کے اندر اپنے گناہ چھوڑیں, جذبات کے اندر اللہ سے اپنا تعلق قائم کریں, جذبات کے اندر دعاؤں کا معمول بنائیں, جذبات کے اندر تہجد کی پابندی شروع کریں, نمازوں کی پابندی شروع کریں, قنوت نازلہ کے اندر شرکت کریں, تو یہ سب جو ہے کرنے کا کام ہے. میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ امت کے حالات درست فرمائے اور ہم سب کو اپنا صحیح سچا پکا مسلمان بنائے اور مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, اشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.